बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے. ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. لہذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے.
ریڈیو تران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں. عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے قاری تھے جناب علی پرہیزگار، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور 76 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز پر اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے۔ آپ ریڈیو تہران کے مختلف ماضی میں نشر کیے گئے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں سن سکتے ہیں، اسی طرح سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی آپ ہماری ویب سائٹ پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے، عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام اسلام پلس۔ پروگرام اسلام پلس کے بعد دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف پیش کی جائے گی، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ عزیز سامعین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ پر آپ دیگر سحر ٹی وی اور ریڈیو تہران کے پروگراموں کے علاوہ تازہ ترین خبریں بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس ایک بار پھر نشر کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، نوٹ فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوری ایران نے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے جنگ پسندانہ مضمون پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے مری میں شدید برفباری کے نتیجے میں ہونے والی اموات پر اظہار افسوس کرتے ہوئے سانحے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات پر اب IIM کے طلبا اور فیکلٹی ممبران نے بھی وزیراعظم نریندر مودی سے سوال اٹھا دیا ہے، اور عراق میں صدر دھڑے کے سربراہ نے ایک بار پھر ملک میں قومی اکثریت والی حکومت کی تشکیل پر تاکید کی ہے۔ ادھر یمن کی مسلح افواج نے غیر قانونی طور سے سمندری حدود میں داخل ہونے والے متحدہ عرب امارات کے بحری جنگی جہاز کے ذریعے فوجی سامان منتقل کرنے کی کوششوں کے بارے میں مزید تفصیلات جاری کی ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر نے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے جنگ پسندانہ اشتعال انگیز مضمون پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے، جس میں امریکی صدر سے کہا گیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا آپشن استعمال کریں، اس طرح کے مضمون کو بین الاقوامی قوانین کے منافی قرار دیا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے کہ ویانا مذاکرات کے ممکنہ طور پر ناکام ہونے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کو چاہیے کہ ایران کے خلاف فوجی اقدام کی تیاری کرے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندہ دفتر نے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے جنگ پسندانہ مضمون پر اپنے ٹویٹ میں سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندہ دفتر نے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے جنگ پسندانہ مضمون کے جواب میں لکھا ہے کہ ایک ایسے حساس موقع پر جب کہ مسئلے کے حل کے لیے سفارتکاری کا عمل ابھی جاری ہے، جنگی مہم پر اکسایا جانے کے اقدام نہ صرف احمقانہ اقدام ہے بلکہ بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ایران کے نمائندہ دفتر نے اپنے بیان میں خبردار کیا ہے کہ ایسے منصوبے تیار کرنے والوں کو اس کے بھیانک نتائج پر توجہ دینا ہوگی۔ واضح ہے تہران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کا خاتمہ کرانے کے مقصد سے ویانا میں ایران اور گروپ 4+1 کے درمیان 8ویں دور کے مذاکرات جاری ہیں۔ قریبی ذرائع کا کہنا ہے اس موقع پر ایران اور گروپ 4+1 کے وفود کے درمیان دو طرفہ اور کثیر جانبہ ملاقاتوں کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ لاطینی امریکہ کے چار انقلابی ملکوں کے سفیروں نے سپائکس کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو عالمی امن کا ہیرو قرار دیا ہے۔ امن کے ہیرو کے نام سے تہران یونیورسٹی میں شہید قاسم سلیمانی کی یاد میں منعقدہ کانفرنس میں بولیویا، نکاراگوا، وینزویلا کے سفیروں اور کیوبا کے سیاسی اتاشی کے علاوہ بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی مہمان اور طالب علم شریک تھے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نکاراگوا کے سفیر نے کہا، امریکہ قاسم سلیمانی کو شہید کر کے ان کا نام مٹانا چاہتا تھا، لیکن نتیجہ الٹا برآمد ہوا اور آج ساری دنیا ان کو پہچانتی ہے۔ بولیویا کے سفیر رومینیا روز راموس نے کہا کہ قاسم سلیمانی کا قتل امریکہ کی اسٹریٹجک غلطی تھی۔ انہوں نے کہا کہ امریکیوں نے عطر کی شیشیوں کو توڑ دیا ہے اور آج ساری دنیا میں اس کی مہک پھیل گئی ہے۔ وینزویلا کے سفیر نے اپنے خطاب میں شہید قاسم سلیمانی کو امریکہ مخالف عالمی شخصیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کا قتل امریکہ کی سامراجی ذہنیت کی نشانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ دنیا کا ایک بیمار اور منحوس ترین ملک ہے۔ تہران میں متعین کیوبا کے سیاسی اتاشی نے شہید قاسم سلیمانی کے قتل سے متعلق امریکی بیان کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت سے امریکی سامراج کے خلاف مزاحمت ہمہ گیر شکل اختیار کر گئی ہے۔ دہشت گرد امریکی فوجیوں کے ہاتھوں سپائکس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد عراق میں امریکی فوجی چھاونی عین الاسد پر ایران کے میزائل حملے کو 2 سال بیت رہے ہیں، لیکن امریکی حکام شروع ہی سے اس بارے میں شفاف اطلاع رسانی سے گریزاں ہیں۔ ایران کی سپائکس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی 3 جنوری 2020 کو جب عراق کے سرکاری دورے پر تھے، بغداد ایئرپورٹ کے قریب دہشت گرد امریکی فوج کے ہوائی عملے کا نشانہ بنے اور عراق کی عوامی فورس کے ڈپٹی کمانڈر جنرل ابو مہدی مہندس اور دیگر 8 افراد کے ہمراہ شہید ہو گئے۔ دہشت گرد امریکی حکومت کی اس کاروائی کے بعد پہلے جوابی اقدام کے طور پر ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے 8 جنوری 2020 کی رات 1:30 بجے عراق کے صوبہ الانبار میں واقع امریکی فوجی چھاونی عین الاسد پر درجنوں میزائل برسائے تھے۔ البتہ جیسا کہ ایرانی کمانڈروں کا کہنا ہے کہ ابھی انتقام باقی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے مری میں شدید برفباری کے نتیجے میں ہونے والی اموات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے صحنے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ مری روڈ پر ہونے والی سیاحوں کی اموات پر غمزدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موسم کی حالت کو دیکھے بغیر بڑی تعداد میں لوگوں نے مری کا رخ کیا، لیکن ضلع انتظامیہ شہریوں کے رش اور غیر معمولی برفباری کے لیے تیار نہیں تھی۔ انہوں نے سانحہ مری کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ قبل ازیں شدید برفباری اور راستے بند ہونے کے نتیجے میں 20 سے زائد افراد کے جاں بحق ہو جانے کے بعد حکومت پاکستان نے شمالی سیاحتی علاقے مری کو آفت زدہ قرار دے دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق مری میں شدید برفباری کی وجہ سے راستے میں پھنس جانے والی 1000 گاڑیوں میں بیٹھے کم سے کم 22 افراد موت سے ہمکنار ہو گئے، جن میں متعدد عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ مری میں برف میں پھنسی ہوئی گاڑیوں کو نکالنے کا کام جاری ہے اور اس کام میں مدد دینے کے لیے فوج کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات پر اب IIM کے طلبہ اور فیکلٹی ممبران نے بھی وزیراعظم نریندر مودی سے سوال کر لیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ IIM کے طلبہ اور فیکلٹی ممبران نے وزیراعظم مودی کے نام کھلے خط میں ان سے کہا کہ آپ کی خاموشی ملک میں نفرت انگیز تقریروں اور ایسی آوازوں کو بڑھاتی ہے۔ اس کھلے خط میں وزیراعظم مودی سے کہا گیا ہے کہ وہ ملک میں نفرت انگیز تقریروں اور ذات و قومیت کی بنیاد پر تشدد اور فسادات کے خلاف اپنی خاموشی توڑیں۔ اس خط پر IIM احمد آباد اور IIM بنگلور کے طلبہ اور فیکلٹی ممبران نے دستخط کیے ہیں۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کے واقعات پر وزیراعظم کی خاموشی نفرت انگیز تقریروں کو بڑھاوا دیتی ہے۔ وزیراعظم کے نام یہ کھلا خط ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب حال ہی میں ہریدوار میں دھرم سنسد میں مسلمانوں کے خلاف کھل کر نفرت انگیز تقریریں اور مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے لوگوں کو اکسایا گیا۔ خط میں کہا گیا کہ ذات اور مذہب کے نام پر فرقوں اور مذاہب کے خلاف تشدد کے لیے لوگوں کو اکسانا ناقابل قبول ہے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ اگرچہ آئین ہند میں سبھی مذاہب کو اپنی رسومات کو آزادی کے ساتھ انجام دینے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ ملک میں اس وقت خوف و ہراس کا ماحول ہے اور گرجا گھروں میں توڑ پھوڑ کے ساتھ مسلمان بہن بھائیوں کا قتل عام کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ عراق میں صدر دھڑے کے سربراہ نے ایک بار پھر ملک میں قومی اکثریت والی حکومت کی تشکیل پر زور دیا ہے۔ عراق میں صدر دھڑے کے سربراہ مقتدیٰ صدر نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ملک میں فرقہ واریت کی کوئی جگہ نہیں ہے اور وقت آ گیا ہے کہ عراق میں قومی اکثریت والی حکومت تشکیل دی جائے، جس میں شیعہ مسلمان اقلیتوں اور سنی اور کرد مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کرے۔ انہوں نے ملک کا صدر کرد برادری سے اور پارلیمنٹ کا اسپیکر اہل سنت سے منتخب کیے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج عراق میں کرد، شیعہ اور سنی مسلمان اور دیگر اقلیتیں سب ایک دوسرے کے حقوق کا دفاع کر رہی ہیں۔ مقتدیٰ صدر نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ آج ملک میں بدعنوانی کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ سبھی لوگ اصلاحات کی حمایت کرتے ہیں، کہا کہ ملک میں غیر جانبدار عدالتی نظام کی نگرانی میں قانون کی حکمرانی ہوگی۔ یمن کی مسلح افواج نے غیر قانونی طور سے اپنی سمندری حدود میں داخل ہونے والے متحدہ عرب امارات کے بحری جنگی جہاز کے ذریعے فوجی ساز و سامان منتقل کرنے کی کوششوں کے بارے میں مزید تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحیی سری نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ متحدہ عرب امارات کے مال بردار بحری جنگی جہاز کے ذریعے اسلحہ اور فوجی ساز و سامان کی منتقلی سے متعلق نیشنل نیٹ ورک میں موجود ڈیٹا اور فوٹیج کے علاوہ یمن پر جاریت کرنے والے ملکوں کی بندرگاہوں سے انجام پانے والی فوجی نوعیت کی پروازوں کی مکمل تفصیلات ان کے پاس موجود ہیں، جنہیں بہت جلد منظر عام پر لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج نے پہلی بار ایک فوجی اقدام کے ذریعے اسلحہ اور گولہ بارود لے جانے والے غیر ملکی بحری جہاز کو اس وقت ضبط کیا ہے جب وہ ہمارے ملک کے خلاف مخاصمانہ آپریشن انجام دے رہا تھا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ متحدہ عرب امارات کے بحری جہاز پر فوجی گاڑیاں، عسکری آلات اور اسلحہ لدا ہوا تھا جو یمنی عوام کے خلاف استعمال کی غرض سے بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ بحری جہاز اس سے پہلے بھی کئی بار ہماری سمندری حدود میں مخاصمانہ اقدامات انجام دیتا آیا ہے اور ہم اس پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ یمنی فوج کے ترجمان نے مزید کہا کہ یمن کی بحریہ ملکی آبی سرحدوں کے دفاع کی ذمہ داریوں پر عمل کرتے ہوئے دشمن کے بحری جہازوں کی نقل و حرکت کی مکمل نگرانی کر رہی ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ سعودی عرب کی سرکردگی میں قائم جارہ اتحاد نے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران مغربی یمن میں 141 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ سعودی عرب کے جنگی طیاروں نے شمالی صوبہ صعدہ پر بھی پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کئی بار بمباری کی۔ دریاسنا یمنی عوام نے صوبہ الحدیدہ کے مختلف شہروں میں جارے سعودی اتحاد کے مجرمانہ اقدامات اور حملوں کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ مظاہروں میں شریک یمنی شہری اپنے ملک پر سعودی اتحاد کی جارحیت کی مذمت میں نعرے لگا رہے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ یمن کی سمندری حدود اور ہماری سرزمین جارے فوجیوں کے لیے قبرستان ثابت ہوگی۔ مظاہرے میں شریک یمنی شہریوں نے ملکی دفاع کا عزم ظاہر کیا اور یہ بات زور دے کر کہی کہ وہ پوری قوت کے ساتھ سعودی جارحیت کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ سیونی فوجیوں کے ساتھ جھڑپوں میں 99 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطین کی ہلال احمر کمیٹی نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ سیونی فوجیوں کے ساتھ جھڑپ میں 99 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں کہا ہے کہ یہ جھڑپیں مغربی کنارے میں واقع جنوبی نابلس میں ہوئیں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کے لالے احمد کمیٹی نے کہا کہ سیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جنوبی نابلس میں بیتا سٹی اور قلقیلیا میں واقع کفر قدوم میں یہ جھڑپیں ہوئیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 15 فلسطینی گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے جبکہ باقی افراد آنسو گیس کی وجہ سے سانس کی تکلیف میں مبتلا ہوئے۔ یہ جھڑپیں مشرقی نابلس میں 21 سالہ فلسطینی نوجوان کی شہادت کے ایک دن بعد ہوئیں۔ فلسطینی نوجوان بکر حشاش جمعرات کی صبح بلاتا کیمپ کے پاس ایک جھڑپ میں شہید ہو گیا تھا۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأمير الناهي فلا أحد. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. أبر في قولي لا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعا إلى الله فالمستمسكون به. دعا إلى الله فالمستمسكون به. مستمسكون بحبل غير منفصم. مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاق النبيين في خلق وفي خلق. فاق النبيين في خلق وفي خلق.
اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس، جس کے بعد دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ نشر ہوگی، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
کہتے ہیں کہ خدا حکیم و دانا ہے، وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا جو فضول و عبس ہو، تو طبیعی اور اجتماعی بلائیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں کیا یہ فضول نہیں ہیں جو انسان کے اپنے مقصد تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہیں؟
جی بہت اچھا سوال ہے کہ اللہ حکیم ہے اور عادل ہے، تو یہ طرح طرح کی بلائیں کائنات میں کیوں ہمارے سامنے آتی ہیں؟ یہ مشکلات، طوفان کی مشکل ہے، زلزلے کی مشکل ہے، سونامی کی مشکل ہے، یا بہت سے امراض ایسے پائے جاتے ہیں جس میں مومنین، غیر مومنین، کفار و مشرکین سب مبتلا ہیں، اللہ حکیم اور عادل ہے، تو یہ سب بلائیں کیوں پیش آ رہی ہیں اور اللہ ان کی روک تھام کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور معقول سوال ہے، اور عقل کے ذریعے اسے حل بھی کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں وہ دنیا کون سی دنیا ہے؟ یہ عالم ہستی، عالم مادہ ہے، مادے کے اپنے کو تقاضے ہیں اور اس کی ایک طبیعت ہوتی ہے۔ یہ نظام مادی جو ہے یہ سب اس کی وجوہات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ نظام مادہ کے یہ تقاضے ہیں، اس کا یہ تقاضا ہے کہ ایسی چیزیں پیش آتی ہیں، اور اگر اس کو اس کے تقاضوں سے الگ کر دیا جائے تو اس کا پھر عالم مادہ ہونا باقی نہیں رہ جائے گا، اس کی مادیت ختم ہو جائے گی، اس کی حیات بدل جائے گی، چونکہ یہ چیزیں اور عالم مادہ میں اس کا ظہور یا آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں عالم مادہ ہوگا وہاں یہ چیزیں رونما ہوں گی۔ لازم و ملزوم ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکتی ہوں، اور اگر انہیں جدا کیا جائے تو وہ اپنی اصل پہ باقی نہ رہیں۔ عالم مادہ کے یہ سب تقاضے ہیں، لہٰذا انہیں عالم مادہ سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ عالم مادہ کی تخلیق ہی اسی طرح سے ہوئی ہے کہ ہم ان سب بلاؤں کو، طوفانوں کو، سرد و گرم زمانہ کو، بیماریوں کو جدا نہیں کر سکتے، یہ اس کا لازمہ ہے عالم مادہ کا۔ اگر ان سب کو جدا کیا جائے تو عالم مادہ نہیں رہ جائے گا، اور یہ مقصدیت کے خلاف ہے۔ بالکل اسی طرح سے مثال کے طور پہ جیسے سورج ہے، اب کوئی یہ کہنے لگے کہ سورج کی روشنی ہمیں تو بہت پریشان کرتی ہے، جہاں اس کے فائدے ہیں نقصان بھی ہے، اس کی دھوپ ہمیں بہت پریشان کرتی ہے، حالانکہ سورج بہت بہت مفید شے ہے، لیکن اس کی زیادہ روشنی بعض لوگوں کو نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور اس کی دھوپ ہمیں جہاں فائدہ پہنچاتی ہے نقصان بھی دیتی ہے، جس سے بچنے کے لیے ہم طرح طرح کے انتظامات کرتے ہیں۔ ہر وقت ہمیں نور کی ضرورت نہیں ہوتی، نور خورشید کی، سورج کی روشنی کی، اور ہر وقت ہمیں دھوپ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہیں، لیکن ایک خاص مقدار میں یہ مضر بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ سورج سے اس کی روشنی کو جدا کر دیا جائے، اس کی دھوپ کو جدا کر دیا جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ اگر سورج سے نور کو جدا کر دیا جائے یا دھوپ کو جدا کر دیا جائے تو وہ پھر سورج ہی نہیں رہ جائے گا۔ ہاں، اس میں کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے، جن کے انتظامات آج دنیا نے کر رکھے ہیں، کبھی کبھی بادل بھی مانے ہو جاتا ہے تو روشنی اور دھوپ میں کمی ہو جاتی ہے، ورنہ ہم ایسے مکانات بناتے ہیں، ایسے انتظامات کرتے ہیں جس سے دھوپ سے بچا جا سکے، اس کی روشنی سے بچا جا سکے۔ اسی طرح سے یہ عالم مادہ ہے، سورج کی روشنی اور دھوپ کی طرح اس میں بلائیں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، امراض بھی ہیں، انہیں بالکل ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے عقل دی ہے، انسان کو شعور دیا ہے، ترقیاں دی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، ان کو کم کیا جا سکتا ہے، طب کے ذریعے سے کم کیا جا سکتا ہے، ڈاکٹری کے ذریعے سے کم کیا جا سکتا ہے، انہیں ختم بالکل نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کو گھٹانے اور ان کو کم کرنے کا یا ان بیماریوں سے شفا پانے کے طریقے ایجاد کیے جا سکتے ہیں، چونکہ عقل انسانی میں اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے۔ چنانچہ ان سے بچنے کے لیے بہت ساری بیماریوں سے بچنے کے طریقہ علاج ڈاکٹروں نے ایجاد کر لیے، آگے چل کے بہت سی بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے بھی طریقے ایجاد کیے جا سکتے ہیں، ذہن انسانی میں یہ صلاحیت ہے۔ لہٰذا عالم مادہ میں جو بھی کچھ رونما ہو رہا ہے اس سے اللہ کی حکمت اور اللہ کی عدالت پہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے۔
قرآن میں آیا ہے کہ کل روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے محضر میں شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ اگر یہ آیت صحیح اور درست ہے تو ہمیں قرآن کو ترک ہی کرنا ہوگا تاکہ ہمارے نبی کی بات سچ ثابت ہو سکے۔
یہ سوال بہت بڑی اہمیت کا حامل اس وجہ سے ہے چونکہ تمام کی تمام امت مسلمہ پیغمبر اکرم کی گرویدہ ہے، تمام کی تمام امت مسلمہ پیغمبر اکرم کے تابع ہے، اور سب کے سب مسلمان یہی چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایک عمل میں بھی رسول اسلام سے نافرمانی نہ کر پائیں۔ لیکن ایک ایسی چیز کہ جس کو سب مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اس سے متمسک ہیں، اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ چیز ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ تمام کے تمام مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس سے متمسک ہیں، ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب روز محشر ہوگا اور پیغمبر اکرم ستون محشر پکڑ کر اس امت مسلمہ کی شکایت کریں گے کہ پروردگار، یہ میری وہ امت تھی کہ جس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کریم پر عمل نہیں کیا ہے۔ لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام مسلمان یہ بھی کہتے ہوں کہ ہم متمسک ہیں اس کتاب سے، اور رسول اکرم ہماری شکایت بھی کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اس سے متمسک ہیں، لیکن اس سے متمسک ہونے کا ہم حق ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ واقعا ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہم اس مقام پر نہ پہنچ جائیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں کہ ہماری وہ امت تھی کہ جس نے سب سے بڑے امر قرآن پر عمل نہیں کیا ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر پیغمبر اکرم کی یہ شکایت بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی تو پھر ہماری بخشش کا کوئی ساز و سامان نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے کہ یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جس کے لیے سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ مومنین وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب آیات الہی کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو پھر ان کے ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ لہذا ہم یہ تصور نہ کریں کہ یہ آیت دعویٰ کر رہی ہے کہ پیغمبر اکرم روز محشر یہ شکایت کریں گے، اور اگر ہم نے عمل کر لیا قرآن کریم کی باتوں پر تو یہ بات جھوٹی ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمیں خبردار کرنے کے لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے کہ مومن کی شان ہی قرآن پڑھنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کریم پہ عمل کرنا ہے، اس میں تدبر کرنا ہے، قرآن کریم کا کما حقہو حق ادا کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی تفسیر بدل دیں، ایسا نہ ہو کہ اس کے معنی بدل دیں اور پھر ہم یہ سوچے کہ نہیں، ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے کہ ارشاد ہوتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى۔ خداوند عالم قیامت میں اس گروہ کو اندھا کر کے اٹھائے گا کہ جس نے پروردگار کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، اور پھر یہ کہیں گے کہ پروردگار ہمارے چہروں پر تو آنکھیں تھی، ہماری آنکھیں کہاں چلی گئی، بینائی کہاں چلی گئی؟ تو خداوند عالم کہے گا کہ تم نے میرے ذکر کو دنیا میں چھوڑ دیا تھا، آج میں نے اسی وجہ سے تمہاری بینائی لے لی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبر اکرم کی اس شکایت کے مجرم نہ بن جائیں، اور ہم قرآن کریم سے ایسے جڑے رہیں کہ قرآن کریم کا کما حقہ حق ادا ہو جائے۔
کیا اس حقیقت پر کوئی تاریخی سند موجود ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام صاحب فرزند تھے؟ اگر ہاں تو امام علیہ السلام نے اپنے اموال کے بارے میں کیوں اپنی ماں کو وصی قرار دیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں، تمام علماء شیعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے. ہم شیعوں کے ہاں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام شیعہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے. لیکن اہل سنت والجماعت میں یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے یا صاحب فرزند نہیں تھے. اور سنت والجماعت میں سے بعض اہل تاریخ اور بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب اولاد تھے. ان میں سے ایک بڑے عالم دین ہیں سنت والجماعت کے، جن کا نام ہے ابن عسیر. ابن عسیر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب اولاد تھے، صاحب فرزند تھے، اور ان کے فرزند کا نام محمد تھا، جن کے بارے میں شیعہ افراد کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سامرہ کے سرداب میں جا کے غائب ہو گئے اور شیعہ ان کے ظہور کے منتظر ہیں. اسی طریقے سے ذہبی نے بھی اپنی تاریخ میں اس بات کی تائید کی ہے کہ شیعوں کے گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب ولد اور صاحب فرزند تھے. اب بات یہ ہے کہ اگر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے تو آپ نے اپنا وصی اپنی مادر گرامی کو قرار کیوں دیا تھا؟ دیکھیے، کبھی ایسا ہوتا ہے مصلحت اس بات کی مقتضی ہوتی ہے کہ حجت خدا کی جان کو بچایا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے. جس طریقے سے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے امام سجاد کی موجودگی میں ظاہری اعتبار سے تمام امور کو اپنی بہن زینب کے حوالے کیا تھا، اس کی وجہ ہمارے علماء نے یہ بیان کی ہے تاکہ یزیدیوں کی نگاہیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ جائیں اور وہ ان کو قتل نہ کریں. تو حجت خدا کی حفاظت کے لیے کبھی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ کوئی امام کسی مقدس خاتون کو اپنا وصی بنا دیتا ہے، جس طریقے سے امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی بہن زینب کو اپنے تمام امور کا وصی قرار دیا. اسی طریقے سے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت آخر خدا کی حفاظت کے لیے اپنا وصی اپنی مادر گرامی کو قرار دیا تاکہ یہ اللہ کی حجت ظالمین کی نگاہ سے مخفی رہے اور قتل سے محفوظ رہے.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
خدا کی نعمتوں کا شکر بجا لانا کیوں واجب ہے؟ ویسے بھی ہم کس طرح اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں جس نے ہمیں ہستی اور وجود سے نوازا ہے؟ کیا یہ اس خالق ہستی کی بے احترامی نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں شکر کے معنی سمجھنا ہوگا کہ شکر کہتے کسے ہیں. شکر کہتے ہیں لغت میں کہ سب سے پہلے ذہن میں نعمتوں کا تصور کرنا، پھر اعضاء و جوارح کے ذریعہ اپنے کردار اور رفتار کے ذریعہ اس کا اظہار کرنا، اسے کہتے ہیں شکر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر منعم واجب کیوں ہے؟ کیوں اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے؟ دیکھیے، شکر ایک فطری امر ہے، ایک درونی امر ہے. ہر انسان اگر اپنی فطرت کی طرف نظر ڈالے اپنے اندر تو وہ اس بات کو محسوس کرے گا, خود بخود اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے گا کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے, نیکی کی ہے, کچھ نعمت دی ہے, تو اس سے ہم غافل نہ رہیں بلکہ اس کا شکریہ ادا کریں. اور اگر ہم شکریہ نہیں ادا کرتے ہیں تو ہمارا ضمیر خود ہمیں جھجھوڑتا ہے, ملامت کرتا ہے کہ ہم نے, اس نے بیچارے نے ہمارے ساتھ احسان کیا تھا, ہم نے کیوں شکریہ ادا نہیں کیا. بس یہ ایک درونی امر ہے, فطری امر ہے, اور اقلاع عالم بھی اس کی مذمت کریں گے کہ بھائی کسی نے احسان کیا تھا تمہارے ساتھ تو کم سے کم تمہیں جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا. اور اقلاع کہتے ہیں کہ تو حیوان سے بدتر ہے, اس لیے کہ بہت سارے حیوانوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے محسن کا احسان بہت اچھی طرح ادا کرتے ہیں اور مانتے ہیں. بس جب اگر ہم فلسفے کو سمجھ لیں کہ شکر کرنے کا فلسفہ کیا ہے, تو ہمیں باقاعدہ ہمارے لیے یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ کا شکر کرنا بے معنی نہیں ہے اور شکر بے ہدف بھی نہیں ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ شکر ہم کیوں کرتے ہیں. ممکن ہے کہ انسان شکر کرے لیکن وہ اس بات کی تمنا رکھے دل میں کہ یہ بھی ہماری قدردانی کرے, لیکن خالق کائنات ایسا نہیں ہے. وہ اگر پوری کائنات بھی کفران نعمت کرے نا, تو اس کی کبریائی پہ ذرہ برابر اثر آنے والا نہیں ہے, فرق آنے والا نہیں ہے. وہ غنی علی الاطلاق ہے, اس کے وہاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. جب وہ غنی علی الاطلاق ہے, وہ بنیاز ہے تمام چیزوں سے, اس کے وہاں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا. تو بس یہ ہوا کہ اللہ کا شکر ہم کرنا کیوں واجب ہے, اس لیے کہ یہ ایک فطری امر ہے. جس نے بھی نعمت دی ہے, اللہ نے اتنی نعمتیں انسان کو دیے, بے نہایت نعمتیں اللہ نے انسان کو دیے, مادی نعمتیں دی ہیں, مانوی نعمت دی ہیں, اس کے مقابل میں عقل بھی کہتی ہے, فطرت بھی کہتی ہے, عقلا بھی کہتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کریں. اور یہ جو ہم شکر ادا کر رہے ہیں پروردگار عالم کا, وہ اس کا پرافٹ, اس کا فائدہ خداوند متعال کو نہیں پہنچتا ہے, بلکہ اس کا سارا فائدہ ہم کو ملتا ہے. اس لیے خالق کائنات اگرچہ بے نیاز ہے لیکن اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ شکر کرو, اس لیے کہ اگر تم کفران نعمت کرو گے تو اس کفران نعمت کی کچھ ناہنجاریاں ہیں, کچھ وہ خود بخود انسان کو جو ہے وہ آئیں گے. جیسے یہ کہ کفران نعمت جو ہے عذاب کا سبب بنتی ہے, جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر لئن شکرتم لازیدنکم وئن کفرتم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتیں زیادہ کریں گے, لیکن اگر کفران نعمت کرو گے تو عذاب شدید ہے. کیوں عذاب شدید ہے؟ اس لیے کہ خود کفر کا لازم ہے. اگر انسان کفر کرے گا تو نعمتیں کم ہو جائیں گی, کفر کرے گا عذاب کا شکار ہوگا, اور جب انسان شکر کرے گا تو اپنے انسان اصلی مقام تک پہنچ جائے گا شکر کرنے کی وجہ سے. اسی لیے کہتے ہیں کہ شکر کرنا نہایت ضروری ہے. اگر انسان شاکر ہوگا تو شکر, یعنی ہر وہ قوم, ہر انسان جو شکر کرتا ہے, شکر خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان اس نعمت کا مستحق تھا. اللہ بغیر کسی دلیل کے کسی کو نعمت نہیں دیتا, اور بغیر کسی دلیل کے نعمت لیتا بھی نہیں ہے. بس انسان اگر شاکر ہوتا ہے تو نعمتیں اضافہ ہوتی ہیں, نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں. اور ایک چیز آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ کائنات میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو پروردگار عالم کا شکر ادا کر سکے. سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرے کہ پروردگار کا شکر ادا کرنے سے انسان عاجز ہے, جیسا کہ روایت میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ سب سے بہترین, سب سے برتر شکر یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرے. لہذا خدا کا شکر کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کا شکر کرنا, اس کا فائدہ خود ہمیں انسان تک پہنچتا ہے.
ہم ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ ایک بیوی کی حیثیت سے عورت کی اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہو, دیگر اعضائے خانہ سے خوش اخلاقی سے پیش آئے. تو کیا ایک شوہر کی حیثیت سے مرد کی بھی کوئی اخلاقی ذمہ داری اسلام نے مشخص کی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, بہت ہی عمدہ سوال ہے کہ عام طور سے یہی کہا جاتا ہے کہ عورت کی یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے, وہ کام کرنا چاہے, یہ کام کرنا چاہے, لیکن واقعی معنوں میں کیا مرد کی کوئی اخلاقی ذمہ داری بھی بنتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے اسلام نے مشخص کیا ہے جہاں پہ حقوقی اور دوسرے حوالے سے ذمہ داریاں مشخص کی ہے عورت کی اور اس طرح سے ایک مرد کی، وہاں پہ اخلاقی ذمہ داریوں کو بھی مشخص کیا ہے اور مرد سے بھی اس بات کا تقاضا کیا ہے. اسلام نے جو ذمہ داریاں عائد کی ہے چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، اس کی تخلیقی اور طبیعی اور جسمانی قوت کو نظر میں رکھتے ہوئے پیدا کی ہے، اور جتنی اس کی ذمہ داری ہے اسی اعتبار سے اس کے حقوق بھی بیان کیے ہیں. لہذا ان روحانی اور جسمانی اور اس طرح سے تخلیقی تقاضوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کی ذمہ داریاں بھی مشخص کی ہیں. دیکھیں ان میں سے ایک ذمہ داری جو مرد پہ عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھریلو ضرورتوں کو فراہم کرے، گھر میں جتنی مادی ضرورت ہے ان کو بھی فراہم کرنا مرد کے ذمہ ہے، اور پھر عورت کو سنبھالنا ان کے ذمہ ہے. اسی طرح سے مرد کے ذمہ یہ بھی چیز ہے کہ جو روحانی تقاضے ہے گھر میں، بچوں کو پیار چاہیے، بچوں کو محبت چاہیے، بلکہ خاتون خانہ کو اپنے شوہر سے محبت چاہیے، عشق چاہیے، لہذا یہ چیزیں، یہ تقاضے بھی، اس چیز کا فراہم کرنا بھی اسی کے ذمہ ہیں، اور یہ اخلاقی اور اس کی ذمہ داری بنتی ہے مرد کی. دیکھیں یہاں پہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول نقل کرنا چاہتا ہوں، فرماتے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین شخص میری امت کا تم میں سے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے اور اپنے اعضائے خانہ کے لیے خیر کا سبب ہو، بہتر ہو، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ خیر ہوں کس کے لیے؟ اپنے اہل و عیال کے لیے. جیسے یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ جتنا بھی خیر ہے وہ سمیٹ کے اس شخص کے دامن میں جاتا ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ خیر و نیکی سے پیش آتا ہے. اس طرح سے دوسری حدیث میں فرماتے ہیں لَيْسَ مِنَّا مَنْ وُسِعَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَطَّرَ عَلَىٰ عَيَالِهِ، فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے اور میں اسے اپنا امتی نہیں کہہ سکتا، جسے اللہ نے سب کچھ تو دیا ہے لیکن وہ اپنے اہل و عیال پہ تنگ دستی تنگ کرتا ہے، ان کو سختی کرتا ہے ان پہ، یعنی جتنا اسے خرچ کرنا چاہیے تھا، جتنا اسے دینا چاہیے تھا اتنا وہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ نہیں کرتا بلکہ انہیں سختی کرتا ہے، مشکلاتوں میں ڈال دیتا ہے ان کو. اسی طرح سے ایک اور حدیث نبی پاک کی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر بازار میں داخل ہو جاؤ تو بازار سے ایک تحفہ لے کے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے لے جاؤ. اور انسان جب اپنے اہل و عیال کے لیے ایک تحفہ لے کے جاتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس شخص نے صدقہ لیا ہے کس کے لیے؟ محتاجوں کے لیے. لہٰذا یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی اکرم اس زاویے سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اپنے عیال کے ساتھ سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے اخلاقی طور پہ، کہ ہر زاویے سے مرد جو ہے وہ اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ اخلاقی برتاؤ کرے، اس کے اندر حسن خلق ہو، اس کے اندر محبت ہو، اس کے اندر مہربانی ہو، اس کے اندر جود و بخشش کا وہ سخاوت کرنے کا ہنر اس کے اندر پایا جاتا ہو. لہٰذا یہ چیزیں اگر ایک مرد نظر میں رکھے گا تو اس گھر کو بہتر سے بہتر گھر بنا سکتا ہے.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين
Thank you.